کتنی دیر رہنا، اتنی دیر کے جتنی دیر میں ایک جانور ذبح کیا جائے، پھر اس کا گوشت بنایا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. ابھی قربانی کی عید گزری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے دیر اس میں درکار ہوتی ہے. کم از کم 2-2.5 گھنٹے تو اس کا سارے کام میں لگ ہی جاتے ہیں. اور یہ کس لیے کہتے کہ تاکہ میں تم سے مانوس رہوں، یعنی مجھے ایک ایسی فیلنگ رہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ مرنے والا ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے جو اسے دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہی دفن مکمل ہوتا ہے فوراً فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں. اور وہی تین سوال ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کو جانتے ہو، ہو سکتا ہے تصویر دکھائی جاتی ہو سکتا ہے کوئی شبیہ دکھائی جاتی ہو، اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. لیکن تیسرا سوال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ہر سوال کا جواب اطمینان اور کانفیڈنس سے دیتا ہے. اور ایمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ اعتماد. تو جس کا دنیا میں اللہ پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، وہ قبر میں بھی اس کا اعتماد جو ہے قائم رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں لوگ کچھ کہتے تھے، میں بھی وہی کہتا تھا. اور یہ جواب بڑا تکلیف دہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سنی سنائی حد تک، کہ ہم نے سن لیا، ہمارے ماں باپ نے بتا دیا، ہمیں اسکول کی کتابوں سے پتہ چل گیا. نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا اس بارے میں فرسٹ ہینڈ نالج ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ کوئی سیرت کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری ضرور پڑھے. آپ کے ساتھ محبت کے بغیر انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، اور آپ کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا صحیح تعارف نہ ہو، آپ کے خصائل اور عادات اور آپ کے طور طریقے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ مانوس آپ جب ہوتے ہیں جب آپ اس کو جتنا زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنا انسان جانے، ان کے بارے میں پڑھے، اتنا ہی آپ کے بارے میں دل میں ایک محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ پھر کہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے جواب کیا دیتا ہوں، یعنی اپنے امتحان میں جو پہلا امتحان ہے مرنے کے بعد، اس میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. اس کے بعد اگلا باب ہے، باب وداع صاحب و وصیت ہی عند فراقه لسفر وغیرہ و دعاء له و طلب الدعاء منه. سفر وغیرہ کے لیے ساتھی سے جدا ہوتے وقت اسے الوداع کہنے، نصیحت کرنے، اس کے لیے دعا کرنے اور اس سے دعا کرانے کا بیان. یعنی اس میں سفر کا ادب بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب سفر پر جاتا ہے تو کیا کرے، کہ جب وہ گھر والوں سے جدا ہوتا ہے تو گھر والوں کا کیا فرض ہوتا ہے کہ اس کو الوداع کہیں، یعنی اس کو رخصت کریں. اور دوسری بات یہ کہ جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی نصیحت بھی کریں، یعنی جیسے وہ انگریزی کا محاورہ نا کہ ٹیک کیئر، تو وہ اسی طرح کی یعنی نصیحت کے اس کے سفر کے بارے میں یا کوئی اور جو مناسب حال ہو وہ اس کو بتانی چاہیے. پھر اسی طرح اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس سے دعا کرانی چاہیے، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. قال تعالی ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بچوں بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی میرے مرنے کے بعد. انہوں نے عرض کیا ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. یہ آیات آپ نے پہلے پارے میں بارہا پڑھی ہوگی. اس میں یہ کہ مرتے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو وصیت کی تھی، کیونکہ مرنا بھی ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایک دن اور رات اس حال میں نہ گزرے کہ اس نے اپنے پیچھے اپنی وصیت نہ کر دی ہو، یعنی جانے سے پہلے. اور اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت وصیت چھپی ہے خرم مراد کی، وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس میں انہوں نے زندگی کے ہر مرحلے اور ہر معاملے کے بارے میں اپنی اولاد کو بہت خوبصورت نصیحتیں کی ہیں. پھر اس کے بعد احادیث ہیں. پہلی حدیث حضرت زید بن ارقم کی ہے جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے باب میں پہلے آ چکی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کی. پھر فرمایا اما بعد, اے لوگو, بے شک میں بشر ہوں, قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات قبول کروں. یعنی فرشتہ کون سا آئے؟ آخرت کی طرف بلانے والا, روح قبض کرنے والا. اور میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. اور آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے متعلق ترغیب دی. پھر فرمایا اور میری اہل بیت, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, یعنی ان کا خیال رکھنا. یعنی اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے اپنے دنیا سے رخصت ہونے کی بات کرتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کو یعنی کتاب اللہ کے بارے میں وصیت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں. اور یہاں پر آپ کو تعجب نہ ہو کہ سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر آپ نے اپنے گھر والوں کا ذکر کیوں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر سب سے پہلا حق اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے, اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا انسان کی عمر میں برکت دیتا ہے, اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, اور اس کے لیے دونوں جہانوں کی خوش قسمتی کا سبب بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا خیرکم خیر لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرمایا ہم عمر نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے ہاں 20 دن ٹھہرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور شفیق تھے. آپ نے محسوس کیا کہ ہم اپنے اہل خانہ یعنی گھر والوں سے ملاقات کے مشتاق ہو گئے ہیں, یعنی اداس ہو رہے ہیں. آپ نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, تو ہم نے آپ کو بتا دیا. آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ اور انہی کے ساتھ رہو, انہیں تعلیم دو اور نیک کاموں کا حکم دو, اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو, فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو. جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے, اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بتایا جا رہا ہے. یہ صحابہ کرام جو آپ کے پاس آئے اور 20 دن ٹھہرے, یہ کوئی ایک واقعہ نہیں, ایسے 20 واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے لوگ آ کر ٹھہرتے, اور اصحاب صفہ جن کا نام ہے وہ انہی لوگوں پر مشتمل تھے. اور اس میں کسی پر یہ پابندی یا قید نہ تھی کہ کوئی آئے اور ہمیشہ کے لیے رہے یا کسی مخصوص وقت کے لیے آئے. یہ لوگوں کی سہولت پر ہوتا تھا کہ وہ آتے, یعنی جب ان پر اسلام کی دعوت ان تک پہنچتی تو مسلمان ہو جاتے. مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ آپ کے پاس آتے اور اسلام کے بارے میں سیکھتے. اور سیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کو سکھاتے بلکہ ان کے ساتھ بڑے مہربان اور شفیق تھے, اور اس بات کا احساس رکھتے کہ لوگ جو ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کہیں پریشان تو نہیں یا اداس تو نہیں یا ان کا رہنا مشکل تو نہیں. اور اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اس قوم کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا تھا جس نے کبھی کچھ سیکھا نہیں اور کبھی کچھ پڑھا نہیں, اور ایک گنوار اور اجڑ قوم تھی کہ جس کو ایک ڈسپلن سکھانا ایک بہت مشکل کام تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت اور شفقت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ آپ کے قریب رہ کر آپ سے سیکھتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ان کو سکھا دیا تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ, لیکن جا کر کیا کرنا, جو سیکھا ہے ان کو بھی سکھا دینا. اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں خاص طور پر آپ نے تلقین کی, اور پھر امامت کا طریقہ بتایا اذان کا, یعنی کہ چند مختصر الفاظ میں پوری نماز با جماعت کا ایک طرح سے طریقہ بتا دیا. اس سے آپ دیکھیں کہ رخصت ہوتے وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نماز کی تعلیم, یعنی اس سے پہلے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن خصوصی طور پر نماز کی تلقین کی. اور اس سے یہ امام نووی یہاں پر لیتے ہیں کہ کسی کو رخصت کرتے وقت اس کو نصیحت کرنی چاہیے, اور نصیحت حسب حال ہونی چاہیے کہ جس کی جو ضرورت محسوس ہو, اور آپ کی ایک نصیحت کا نمونہ یہاں پر پیش کیا گیا. اگلی حدیث حضرت عمر بن خطاب سے ہے, کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا. یعنی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرنا، یعنی عمرے کے لیے جا رہے ہو، ظاہر ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو تم مجھے وہاں پر بھولنا مت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایسی ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے ساری دنیا مل جاتی تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے کہنا بھی چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی بھی چاہیے، دوسروں سے مطالبہ بھی کرنا چاہیے دعا کا، یعنی دوسروں سے دعا کروانی بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جب اپنے لیے کریں تو دوسروں کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کا بڑا ثواب ہے دوسرے کے لیے دعا کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو تم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے۔ پھر اسی طرح حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس شخص سے فرمایا کرتے جو سفر کا ارادہ کرتا، میرے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اس طرح الوداع کہوں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کرتے تھے، اور فرماتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے اعمال کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی تم ہم سے رخصت ہو رہے ہو تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ چیزیں سلامت رکھے۔ کیا ہے اس میں؟ دین، امانت اور اعمال۔ دین تو دین ہے، امانت کیا ہے؟ کہ جو کچھ تم چھوڑ کے کسی کے پاس پیچھے جا رہے ہو اس کی بھی حفاظت ہو، اور تیرے اعمال جو ہیں ان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ کیونکہ رخصت ہونے کا مطلب یہ کہ معلوم نہیں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ آخری لمحوں کی دعا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن یزید الختمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو الوداع کرتے تو فرماتے میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ سفر کرنے کا ہے، مجھے زادہ راہ کے طور پر کوئی نصیحت عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تقوی کو تیرا زادہ راہ بنائے۔ اس نے عرض کیا مزید عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے عرض کیا مزید عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو جہاں بھی ہو اللہ تیرے لیے نیکی کو آسان کر دے۔ تو یہ بالکل رخصت ہوتے وقت ایک صحابی آ کر دعا لینے کے لیے آیا کہ آپ مجھے رخصت کریں اور مجھے کچھ عطا کریں کہ جو سفر میں میرے ساتھ زادہ راہ وہ ہوتا ہے کہ جو سفر کا سامان ہوتا ہے۔ تو یہ کہ صرف مٹیریل چیزیں نہیں، مجھے آپ کی دعائیں بھی چاہیے اور آپ کی ایڈوائس چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بتاتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کا تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ محسوس کرنا، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا احساس دل میں رکھتا ہے تو پھر غلط کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری دعا کیا تھی؟ کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ اور تیسری کیا؟ کہ جہاں بھی ہو نیکی کر سکو، بھلائی کر سکو، خیر کر سکو، اس کی تمہیں آسانی بھی ہو اور اس کی تمہیں توفیق بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ يا رب العالمين، جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے، ہمیں صحیح علم عطا فرما،
اللہ ہمیں اس کی بہترین باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما, ہمیں آپ کی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام دکھوں اور بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین انہیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما, ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک, ربنا تقبل منا انك انت السمیع الدعاء وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب نمبر 97 ریاض الصالحین, باب الاستخارتی والمشاورتی, استخارہ اور مشورہ کا بیان. قال اللہ تعالی وشاورہم فی الامر, وقال تعالی وامرہم شورا بینہم ای یتشاورون بینہم فیہ. اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں, یعنی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاموں کے کرنے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا فرما رہے ہیں. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ امرہم شورا بینہم, اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا تعلق کسی فرد سے نہیں بلکہ جماعت سے ہو, گروہ سے ہو, انڈیویجول کی بجائے, اس معاملے میں ان لوگوں کے تمام معاملات میں کسی ایک شخص کو یہ آزادی نہیں دی گئی اسلام میں کہ وہ سب معاملات صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں لے لے یا اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلانے کی کوشش کرے. اس سے عدل و انصاف کے تقاضے بھی پامال ہوتے ہیں اور باہم رنجشیں اور بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. لہذا اہل ایمان خواہ گھریلو معاملات ہوں, معاشرتی معاملات ہوں, کسی ادارے کے معاملات ہوں, کسی ملک کے معاملات ہوں, تو ان معاملات کے چلانے میں بہتر صورت جو ہے وہ مشورہ کی ہے. یہ اہل ایمان کی صفت بھی بتائی گئی, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا علم تمام لوگوں سے بڑھ کر تھا انہیں بھی یہ تلقین کی گئی کہ وہ صحابہ کرام جو تباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں کم تھے, علم میں بھی کم تھے, آپ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے مبعوث ہوئے تھے, لیکن پھر بھی ان سے مشورہ کرنے کو کہا گیا, کیونکہ مشورہ کرنے سے دوسروں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے, دوسرے اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں, جس سے کام چلانے آسان ہوتے ہیں. اسی طرح مشورے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کے اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرے, اس مشورے کو استخارہ کہا جاتا ہے. حدیث ہے وَأَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري
او قال عاجل امری و عاجله فصرفه عنی وصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کانا ثم ردنی به قال ویسمی حاجته رواه البخاری.
صحیح بخاری کی اس روایت کا معنی یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے. فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا قصد کر لے یعنی ارادہ کر لے تو دو رکعتیں غیر فرضی یعنی نفلی ادا کرے اور پھر یہ دعا مانگے جس کا معنی ہے اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تجھ میں قدرت ہے اور میرے پاس قدرت نہیں ہے، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لیے بہتر ہے میرے دین میری معیشت اور میرے انجام کے لحاظ سے، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین میری معیشت اور میرے انجام کے اعتبار سے، یا یہ الفاظ فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے تو اس کو مجھ سے دور فرما اور مجھے اس سے دور کر دے اور بھلائی جہاں بھی ہو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. فرمایا اور اپنی حاجت کا ذکر کرے کہ کون سی بات میں وہ مشورہ طلب کر رہا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ استخارہ کے جو الفاظ ہیں اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جاتی ہے، خیر طلب کی جاتی ہے، خیر کی درخواست کی جاتی ہے، خیر حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی غیب کا علم معلوم کیا جاتا ہے. آپ اس دعا پر اگر غور کریں، دوبارہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ دو نفل پڑھنے کی تعلیم ہے، اور نفل پڑھ کر جب انسان سلام پھیر لے، یعنی نماز کے اندر نہیں یہ دعا پڑھنی، سلام پھیر لے تو اس کے بعد حسب معمول اپنی تسبیح کرے، درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھ لے. اس کے بعد یہاں یہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ سو جائے، یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کو خواب آئے گا، یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ خواب میں یہ رنگ نظر آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا اور وہ رنگ نظر آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا. صرف دو نفل پڑھنے کے بعد اس میں جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھے، اس دعا کے ذریعے خیر طلب کرے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ دعا پڑھ لی گئی تو اس کے بعد انسان نے دراصل اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا، اب تو میرے لیے بہتری کر دے. اور اس کے بعد کیا دیکھے کہ انسان دل کا جھکاؤ دیکھے کہ اس کا دل اب کس چیز کی طرف مائل ہے، اور پھر جس چیز میں بظاہر بہتری نظر آئے، بظاہر بہتری کیونکہ غیب کا علم انسان کے پاس نہیں، بظاہر بہتری جس چیز میں نظر آئے اس کام کو اختیار کر لے. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ پھر خیر ہی کی راہ دکھاتا ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے استخارہ بڑھا کے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں کلیئر کٹ کوئی خواب میں بول کے بتا دے فلانا کام کر لو تو وہ زیادہ اچھا، حالانکہ اس اسباب کی دنیا میں ایسے معجزے ہونا بہت مشکل بات ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ دعا مانگنے کے بعد پھر انسان اپنی سمجھ بوجھ کو دیکھے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور جو چیز زیادہ مناسب معلوم ہو اپنے دین کے فائدے کے اعتبار سے، دنیا کے فائدے کے اعتبار سے، آخرت کے فائدے کے اعتبار سے، جس چیز کا وزن زیادہ ہو وہ کام کر لے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ دعا مانگ لی اور اس کے بعد آپ لے کے مثلا عموماً جو استخارہ کیا جاتا ہے شادی بیاہ کے معاملات میں کیا جاتا ہے، تو استخارے کی نیت یوں ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اور یہ کروں یا نہ کروں. تو اس میں یہ نہیں کہ اگر دو رشتے سامنے موجود ہیں تو پھر انسان یہ کہے کہ یہ کروں یا وہ کروں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک کو سامنے رکھ کے، اور ایک کو سامنے آپ کیسے رکھیں گے کہ ان دونوں کے دیکھ لیں گے کہ دین کے اعتبار سے کون بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے کون. دین کا لفظ میں پہلے اس لیے استعمال کری، بھول کے نہیں کری، جان بوجھ کے کری، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کرائیٹیریا ہمیں دیا وہ دین ہی دیا ہے، باقی باتیں بھی
ہیں اپنی جگہ اور نعمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھے کہ دین کے اعتبار سے دیکھنے کے بعد دنیا کے اعتبار سے دیکھے اور پھر آخرت کے اعتبار سے بھی دیکھے کہ مجھے ان سارے کاموں کے بعد میرا انجام کیا ہوگا۔ اب ان میں سے جو چیز نسبتاً بہتر نظر آ رہی ہے اور جس کی طرف دل کا جھکاؤ جا رہا ہے اس کے بارے میں پھر استخارہ کر لے، اور پھر استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی واضح ایسی علامت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے تو اس کام کو پھر تسلی سے کر لینا چاہیے، اور اگر یقین پختہ ہونے کی بجائے ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے اور اطمینان نہیں ہو رہا تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو استخارہ کی دعا کے الفاظ ہیں یہ ہر انسان دراصل اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ بنیادی طور پر استخارہ صاحب امر کو کرنا چاہیے، نہیں جس کا معاملہ ہو اسے خود کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو یا انسان ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ خود کر سکے تو دوسرا شخص بھی اس کے لیے کر سکتا ہے، لیکن پھر آپ کو یہ ساری ضمیر بدلنی پڑے گی، اور جس میں الفاظ یہ ہوگا کہ یا اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور پھر یہ کہ اگر یہ بات میرے لیے نہیں کہیں گے اب آپ، یعنی عربی الفاظ میں یہ نہیں کہ یا اللہ یہ بات اگر میرے لیے اچھی ہے تو یہ کر دیں، نہیں، جس کی نیت سے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کی طرف آپ دھیان کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ بات اگر اس شخص کے لیے بہتر ہے تو اسے اس کے مقدر کر دے، اور اگر اس کے لیے اچھی نہیں تو اسے اس کو پھیر دے اور اس چیز کو اس سے پھیر دے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو بیچ میں الفاظ کا پھر تھوڑا فرق رکھنا پڑے گا، اور اس جگہ پہ آپ مارک کر سکتے ہیں، لیکن افضل صورت یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنے لیے کرے۔ اب میں الفاظ جو ہیں دعا کے ان پر پھر غور کراتی ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ اس کا معنی دراصل کیا بن رہا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، یعنی جو چیز تیرے علم میں بھلی ہے جسے تو بھلا کہتا ہے، یا اللہ میں بھی اپنے لیے وہی بھلائی طلب کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی اس کو مقدر کر دے، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تجھ میں قدرت ہے، یعنی تو فضل کو عام کر سکتا ہے، مجھ میں قدرت نہیں، طاقت نہیں، کیونکہ انسان تو اتنی کمزور چیز ہے کہ نہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی نفع کو لانے کا روادار ہے یا اس میں اتنی قدرت ہے، اور نہ ہی کسی نقصان کو اپنے سے ہٹانے کا، سب کچھ دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یوں کہے کیونکہ تجھ میں قدرت ہے اور میرے پاس قدرت نہیں، تو جانتا اور میں نہیں جانتا، کیونکہ انسان جب کسی معاملے میں استخارہ کرنے لگتا ہے تو صرف ظاہری چیزیں ہی تو دیکھتا ہے، مثلا ظاہری کسی کی نیکی اور دینداری اور شرافت دیکھ لی، ظاہراً کسی کا مال و دولت یا کوئی اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ ذہن میں ہے، نہیں، بات یہ ہے کہ انسان کا علم سطحی اور وقتی ہے، ظاہری ہے، حقیقت رس نہیں۔ انسان بعض اوقات ایک چیز کے ایک بھلائی کے پہلو کی طرف جاتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ ڈھکنا اٹھائے تو اندر کتنی خرابی ہو، اس لیے انسان کو اس اہم فیصلے کے موقع پر یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے کہ اللہ میں تیرے علم میں جو بھلائی ہے اس کو طلب کر رہا ہوں، اور پھر تو غیب کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ دین آ رہا ہے، دین میں میری معیشت، معیشت کہتے ہیں دنیاوی حالت یعنی مالی حالت، اور میرے انجام یعنی آخرت کے اعتبار سے، یا آپ نے یہ الفاظ فرمایا کہ عاجل اور عاجل کے، تو عاجل کہتے ہیں دنیا کو، عاجلہ، جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں نا سورۃ القیامہ میں کلا بل تحبون العاجلہ، تو عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، تو یہاں پر فرمایا کہ میری دنیا کے اعتبار سے یا میری آخرت کے اعتبار سے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اب آپ دیکھیں استخارہ میں آپ کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ چیز بہتر ہے تو اس کو میرے لیے حاصل کرنا آسان کر دے، اور میرے لیے میری تقدیر میں اس کو کر دے اگر نہیں ہے، یا مقدر فرما دے کا جو لفظ آ رہے ہیں یہ بھی قابل غور ہے، اس لیے کہ اس بات کو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر صرف دعا سے بدلی جا سکتی، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ہاں دعا بدل سکتی، تو اس لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور دعاؤں کی کثرت سے شر بھی خیر میں بدل سکتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہاں پر بھی انسان استخارہ میں دراصل اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، یہ ایک طرح سے دعائے حاجت بھی ہو جاتی ہے کسی اہم کام کی آسانی کے لیے کہ اللہ تو اسے میرے مقدر کر دے، یعنی اگر نہیں ہے میری قسمت میں اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہے تو واقعی تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما، یعنی آسانی پیدا کرنے کے بعد آئندہ بھی اس چیز میں میرے لیے بھلائی اور خوشی کی چیز باقی رکھنا۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کے اعتبار سے، یا یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے، میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے. یعنی میری یہ نظریں دیکھ رہی ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے. کیونکہ زندگی میں کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک چیز کے پیچھے ہم مرے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو بس ہر صورت ہمیں مل ہی جانی چاہیے، لیکن جب وہ مل جاتی ہے تو اس سے بڑی آفت سامنے کھڑی ہوتی. تو اصل بات اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے، نہ کہ کوئی ایک خاص پرٹیکولر چیز. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہو تو پھر بنجر زمین بھی انسان کے لیے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ میرے حق میں بری ہے اور میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے بھی اچھی نہیں، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی میں اسے بھلا دوں، وہ مجھے بھلا دے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بظاہر کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو، انسان کا دل اس میں اٹکا ہوا ہو، تو پھر انسان اسے بھلا نہیں سکتا. اس کے لیے اس چیز کی جو یاد ہے یا اس چیز کے اندر جو خواہش انسان کی انوالو ہو جاتی ہے، اس خواہش کو پھر کنڈیم کرنا اور اس خواہش کو دل سے نکالنا انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ بھی ساتھ ہی سکھا دیا گیا کہ اگر انسان کسی چیز پر مائل ہے اور وہ چیز واقعی انسان کے لیے بہتر نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پھر کیا مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ پھر اس کو بلانا بھی آسان کر دے. اور ساتھ پھر آخر میں کیا مانگا گیا، اور بھلائی جہاں بھی ہو، یعنی مجھے نہیں پتا کہاں ہے میرے لیے، بھلائی جہاں بھی ہو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اسے میرے پاس لے آ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. کیونکہ بعض اوقات ایک چیز جو انسان کے لیے فائدے کی ہوتی ہے، لیکن انسان فوری طور پر اس سے مانوس نہیں ہوتا. مثلاً آپ دیکھیں کہ کسی عورت نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے استخارہ کیا اور دلہن گھر میں بھی آ گئی، لیکن اب وہ نظروں کو بہت اچھی نہیں لگ رہی، دل کو بہت اچھی طرح جس نہیں رہی، لیکن انسان کہتا نہیں وہ استخارہ ٹھیک تھا، بس میں نے کر لی. تو پھر یہ بھی ساتھ یہ کہ اللہ جو تو نے میرے لیے مقدر کر دیا، مجھے میرا دل بھی اس پہ جما دے. کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے حق میں خیر و برکت بن کے نازل ہوتی ہے، وہ اس کو بھی اس نعمت سے دور کر دینا چاہتا ہے. لہذا وہ اطمینان بھی انسان اللہ تعالیٰ سے استخارے میں مانگتا ہے. اور فرمایا پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے، یعنی وہاں پر پھر نام لے کے کون سی چیز، یعنی اگر کسی شخص کے لیے استخارہ کیا جا رہا تو اس کا نام لیا جائے، یا کسی سفر کے لیے مثلا استخارہ کیا جا رہا، اور یہ نام آپ بیچ میں اردو میں بھی لے سکتے ہیں، اپنی زبان میں، انگریزی میں، کسی چیز میں بھی لے سکتے ہیں اس کے کرنے، کیونکہ یہ نماز کے اندر تو نہیں دعا مانگی جا رہی ہے، تو نماز کے بعد ہے. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ ابھی تسلی نہیں ہوئی، تو اردو میں مزید آپ، یا اپنی پنجابی یا پشتو جو بھی آپ ہو، اس میں مزید کھل کے آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتے ہیں اور مزید مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو بھلائی ہی میرے مقدر میں کر. اتنی مانگے کہ جب آپ کی تسلی ہو جائے کہ واقعی آپ نے مانگنے کا حق ادا کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کریں، سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. اور جس کے بارے میں بار بار میں آتا ہے کہ وہ اللہ فل یا توکل المتوکلون، کہ توکل کرنے والوں کو پھر اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیونکہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ حقیقت میں سب ناپائیدار ہے، بہت کمزور ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور وہی اصل خیر اور بھلائی ہے. لہذا اگر انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو پھر کبھی بھی محرومی پاس آ نہیں سکتی. اگلا باب ہے باب نمبر 98، باب استحباب الذهاب الى العيد وعياده المريض والحج والغزو والجنازه ونحوها من طريق والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع العباده. عید، مریض کی تیمارداری، حج، جہاد اور جنازہ وغیرہ کے لیے ایک راستے سے جانے اور دوسرے راستے سے لوٹنے کے مستحب ہونے کا بیان، تاکہ عبادات کے مقامات میں اضافہ ہو. یعنی کس کس چیز کے لیے جانے کا رستہ اور واپسی کا رستہ اور ہونا چاہیے. عید، مریض کی تیمارداری، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لیکن ایسی بھی تیمارداری نہ کریں کہ وہ ایکسپلینیشن دیتے دیتے مزید بیمار پڑ جائے. تیمارداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھے، حاضر ہو، اور پھر دیکھے کہ ضرورت کیا ہے مریض کو. اگر سمجھے کہ اس کے پاس بیٹھنا مفید ہے یا اسے کمپنی چاہیے آپ کی، تو آپ بیٹھ جائیں، آپ اس کی مدد کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کمپنی اس کے لیے باعث تکلیف ہے اور آپ کا اس سے پوچھنا یا اس کے پاس بیٹھنا اسے ناپسندیدہ ہے، تو پھر انسان اس کے پاس سے ہٹ جائے. ہمارے ہاں عموماً کسی کی تعزیت اور کسی کی تیمارداری ٹپیکل انداز میں ہوتی ہے اور وہ صرف اس سے حال پوچھ پوچھ کر اس کو نڈھال کر دیا جاتا ہے. اب کو خدا نہ خاصا ڈیتھ ہوگی کسی کی, ہر شخص آتا ہے اور وہ فرض سمجھتا ہے کہ اپنے لیے اس قصے کو دوبارہ اس سے سارا کہلوائے. وہ پوچھتا ہے, ایک ایک تفصیل پوچھتا ہے, کھوج کرید کر کے پوچھتا ہے, اور پھر پوری کہانی پھر دہرائی جاتی اور پھر دہرائی جاتی اور پھر اور دہرا دہرا کر پاگل ہو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ کسی کے گھر تعزیت کے لیے جائیں یا آپ تیمارداری کے لیے جائیں تو اس سے کہانی ہی ضرور ساری سنیں. آپ خاموشی سے بھی بیٹھ سکتے ہیں, آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہی, کوئی مشکل تو نہیں, کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے میلے پڑے ہوں تو وہ آپ اٹھا کے دھو ڈالیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کمرے میں جھاڑو نہیں لگا ہوا تو وہ لگا دیں. اگر کوئی چیز ٹوٹ پوٹ رہی ہے, کچھ گر رہا ہے, کچھ پڑ رہا ہے, کوئی اس کے پاس دوائی نہیں ہے, اس نے کچھ کھایا نہیں ہے, تو وہ لا کے کھلا دیں. یہ بہت سے کام تیمارداری کے ہو سکتے ہیں, صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے اتنا بلوائیں کہ اسے تھکا ڈالیں. پھر اس کے بعد حج کا رستہ, یعنی جانے کا اور آنے کا, اور ہمارے ہاں تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے, لیکن مثلا اگر منا عرفات جا رہے ہیں یا اور اس میں جیسے حج کے کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے اور نمازوں کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک رستے سے جائیں اور دوسرے سے آئیں, تاکہ زیادہ جگہیں جو ہیں وہ گواہی دیں کہ انسان فلاں نیک کام کو جانے کے لیے اس رستے سے گزرا تھا. کیونکہ جب انسان کسی نیک کام کے لیے جاتا ہے کہیں تو وہ ساری زمین, وہ سارا ارد گرد اس شخص کے حق میں گواہی دیتا ہے. پھر اسی طرح جہاد کے لیے, جنازے کے لیے, جنازے کے لیے جانے کا آپ کو معلوم ہے کہ بہت ثواب ہے. عورتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن مرد جو ہیں ان کو خاص طور پر جنازے کی شرکت کے لیے ابھارا گیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو مسلمان کے, اس کو ایک قرات ثواب ملے گا. اور اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ دفن کے کام میں بھی شریک ہو, یعنی میت کو اٹھا کے قبر کے اندر ڈالنے میں بھی مدد کرے یا جنازے میں کندھا دے, تو اس کے لیے پھر کیا ہے, دو قرات. کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو قرات کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ایک قرات ایک پہاڑ کے برابر ہے. یعنی ایک جنازے میں شرکت انسان کی نیکیوں میں اتنا اضافہ کرتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے برابر اس نے کوئی نیک کام کیا, اور ظاہر عام حالات میں اتنا ممکن نہیں ہوتا. اور یہ ثواب اسی لیے بتایا گیا کیونکہ اس بات کی بڑی فضیلت ہے کہ جس شخص کے جنازے میں لوگ زیادہ ہوں گے اس کی بخشش پھر یقینی ہے. اور ویسے بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, اور اگر اس کام میں ثواب نہ بتایا جاتا تو شاید لوگ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہ کرتے اور انسانی حرمت پامال ہوتی, اور لوگ اس یعنی نہلانے دھلانے اور کفن اور جنازے, اب بھی ہمارے ہاں تو یعنی ارد گرد بہت اس چیز کا رواج گھٹ گیا ہے اور اس چیز کی طرف توجہ مسلمانوں کی کم ہو گئی ہے. اور عموماً آپ دیکھیں اسلام آباد میں اگر آپ جنازوں کی صورت حال دیکھیں تو بعض اوقات بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ عموماً مسجد میں لے جائے جاتے ہیں جنازے اور نماز کے وقت میں, اور اس میں مسجدوں میں پہلے ہی حاضری کوئی نہیں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً وہ 40 بندے بھی نہیں بنتے جس کے بارے میں کہا کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 لوگ ہیں تو اس کے لیے اس کا حساب کتاب جو ہے آسان ہو جائے گا. تو یہ جنازے پہ جانا, اور جنازے پہ جانا ایک عبادت قرار دیا گیا, اور پھر جانے کا رستہ اور آنے کا اور, ایک اور نیکی کا رستہ بتایا گیا. اس سے ان باتوں کے سننے اور پڑھنے سے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں, اور سارے لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک پڑھا لکھا شخص, دین کی ان باتوں سے واقفیت رکھنے والا شخص کرتا یہی کچھ ہے, لیکن بہتر طور پہ کرتا ہے. سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کام کو اس خاص طریقے پہ کرنے سے دگنا اجر ہو جائے گا یا اجر میں اضافہ ہو جائے گا. مثلا جنازے پہ گیا, اسے پتا ہے ایک طرف سے جانے اور دوسری طرف سے آنے میں ثواب زیادہ ہے, اور جنہیں علم نہیں جہالت کی وجہ سے وہ کیا کریں گے, وہ بھی جائیں گے, لیکن وہ اسی رستے سے جا کے وہیں سے واپس آ جائیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں زیادہ نفع کس طرح کمایا جا سکتا ہے آخرت کے لیے. تو اسی لیے علم کی فضیلت بہت بیان کی گئی کہ 70 عبادت کرنے والے اگر بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں نا, تو جتنے ان نفلوں کا ثواب ہوگا اتنا اس ایک شخص کو علم کے حاصل کرنے کا, سیکھنے سکھانے کا ثواب ہوگا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو شہید کے خون سے زیادہ طالب علم کے قلم کی سیاہی پسندیدہ ہے, کیونکہ علم عمل کے رستے کھولتا ہے. جس کی نیت ہو نا عمل کرنے کی, اس کو بہت سے اس میں ورائٹی بتاتا ہے کہ یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, اور یہ کرنا تو سب سے زیادہ ثواب کی بات ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے بزنس وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا, جیسے باپ نے کیا, باپ کے بعد بیٹا بیٹھ گیا اسی کرسی پہ, بیٹے کے بعد پوتا بیٹھ گیا, اور وہ بھی کرتے ہیں کہ جو بزنس اسٹڈیز میں ہائر ایجوکیشن لیتے ہیں اور پھر زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اپنے تجارت کو چلا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ بالکل وہاں فرق کس چیز کا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں عموماً جاہل طبقہ جس قسم کے بازاروں اور دکانوں میں بیٹھے تو وہ 100 سال پرانی دکانیں اسی طرح میلی کچالی گندی, یعنی بازاروں کے بازار بھرے پڑے,
کیونکہ نہ خود پڑھا نہ باپ دادا نے پڑھا، وہ ایک ہی لگی بندی روٹین کے تحت جو زندگی کی صبح شام ہوتی ہے وہی کر دیتے. لیکن جن کے بچے پڑھ جاتے ہیں وہ پھر انہی جگہوں پہ نہیں بلکہ اس سے بہتر صورتیں نکالتے ہیں. اسی طرح دین ایک تو ہمیں ہمارے والدین سے ملتا ہے، یا تو ماں اتنی پڑھی لکھی ہوں کہ بچوں کو کتابوں کے بغیر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چلتے پھرتے میں بتا دیں، اٹھتے بیٹھتے میں بتا دیں کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرنے کا زیادہ بڑا ثواب ہے. تو وہ بچے خوش قسمت ہیں کہ جن کو یہ تعلیم بغیر بہت بڑی مشقت کے مل جائے. لیکن اگر وہ نہ مل سکے تو پڑھنے اور نہ پڑھنے میں فرق یہی ہے کہ انسان رہتا اسی دنیا میں ہے، لیکن ایک عمل کی نیت رکھنے والا انسان جب پڑھ لیتا ہے تو انہی کاموں سے دگنا ثواب کما جاتا ہے. تو یہاں پر ہم اب دیکھتے ہیں کہ احادیث کیا ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب عید کا دن ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رستوں سے آتے اور جاتے. یہ بخاری کی روایت ہے. خالف الطریق کا مطلب ہے ایک راستے سے آنا اور دوسرے سے جانا، یعنی خلاف کرنا راستے میں، یعنی جس سے آنا اس سے جانا نہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرۃ ویدخل من طریق المعرس واذا دخل مکہ دخل من السنیۃ العلیا ویخرج من السنیۃ السفلا متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم الشجرہ یعنی درخت کے راستے سے باہر تشریف لے جاتے اور معرس کے راستے سے واپس تشریف لاتے، اور جب مکہ میں داخل ہوتے تو اوپر والی گھاٹی سے داخل ہوتے اور مکہ سے باہر نیچے والی گھاٹی کے راستے سے نکلتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی مکہ میں ظاہر ہے کہ عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے یا پھر حج کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ ان کے دونوں رستے جو تھے وہ مختلف تھے. تو یہاں تو دو احادیث جنہوں نے بیان کی، ایک عید اور ایک حج کی، لیکن اس سے انہوں نے پھر استنباط کیا کہ دیگر نیکی کے کاموں میں بھی یہ طریقہ اختیار کر لینا اس نیت سے کہ زیادہ سے زیادہ زمین پر قدم لگے اور وہ ساری زمین گواہ ہو، تو یہ مستحب کاموں میں سے ہے. باب نمبر 99، باب استحباب تقدیم الیمین فی کل ما ہوا من باب التکریم. ہر قابل تعظیم کام دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کے مستحب ہونے کا بیان. کل وضوء والغسل والتیمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراویل ودخول المسجد والسواك والاکتحال وتقلیم الاظافر اظفار وقص الشارب ونطف الابط وحلق الراس والسلام من الصلاه والاكل والشرب والمصافحه واستلام الحجر الاسود والخروج من الخلاء والاخذ والاعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالانتخاط والبصاق عن اليساد ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات واشباه ذلك.